بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 10 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ ٹیلی ویژن کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے. اس کیمرے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بناوٹ میں سنیما کے مووی کیمرے سے مختلف ہوتا ہے. سنیما کے مووی کیمروں میں آواز اور تصویریں فلم کی ریل یا فیتا ٹیپ پر ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر انہیں فلم پروجیکٹر کے ذریعے پردے پر، یا اگر وہ فیتے پر ریکارڈ کیا گیا ہو تو وی سی آر کے ذریعے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے. اس کے برخلاف ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے. برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے. جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے، وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے. روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں. ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، پھر بیک وقت تصویریں اسکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں. ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے. یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے. اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے. اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے. ٹیلی فون ایک برطانوی سائنسدان گراہم بیل نے ایجاد کیا. اس کی مکانیت کئی باتوں میں وائرلیس کی مکانیت سے مشترک ہے. اس میں بھی ماؤتھ پیس کے اندر ایک ڈائیفارم ہوتا ہے، اس میں بھی ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، اس سے بھی تار منسلک ہوتا ہے جس میں خفیف وولٹیج کی برقی رو ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ریسیور ہوتا ہے اور اس کے اندر لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے. بڑا فرق اس بات میں ہے کہ کوئی گفتگو ایک ٹیلی فون سے دوسرے ٹیلی فون تک پورے کے پورے طور پر تار کے ذریعے پہنچتی ہے. وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ وائرلیس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آواز صرف تھوڑی دور تک بجلی کے تاروں پر جاتی ہے، اس کے بعد وہ فضا کی ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دی جاتی ہے. ٹیلی فون چونکہ مواصلات میں بے حد اہم اور سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے، اس لیے اسے خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا. پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، مگر اب اس میں ڈائل لگا کے اسے خود کار بنا دیا گیا ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے براعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے. دوسرے ملکوں اور براعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کرنے کے لیے گزشتہ دو برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں. ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے. 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. اسے کار فون بھی کہا جاتا ہے. اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی ہے. اسے کارڈ لیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے. ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے. موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہیں. ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کے تاروں کے بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں، یعنی فائبر آپٹک، اور دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا. اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت میں صرف دو افراد گفتگو کر سکتے ہیں. بصری ریشوں اور لیزر شعاؤں کے ذریعے ایک تار یعنی بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے. اس سے وقت کی بہت بچت ہوگی. بصری ریشہ جو 1960 کی ایجاد ہے، سبلیکا کا بنایا ہوا بال کی طرح باریک ریشہ ہے، مگر بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. کمپیوٹر جو بظاہر صرف حساب کتاب کی مشین ہے، ایک مواصلاتی مشین بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہیں. اپنی میکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس کی وائرلیس آلات کی توسیع ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کی تاریخ گو کے پرانی ہے، مگر بجلی سے چلنے والا کمپیوٹر 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ اس کی ایجاد کئی ماہرین سے منسوب کی جاتی ہے، مگر زیادہ اتفاق رائے چارلز بابیج کے نام پر ہے، جس نے 1833 میں اسے ایجاد کیا۔ دوسرے لوگ اسے ترقی دینے والوں میں سے ہیں، ایجاد کرنے والوں میں سے نہیں۔ 20ویں صدی کے ماہرین نے اس دستی مشین کو الیکٹرانک آلہ بنا دیا۔ کمپیوٹر کے آلے کو بجلی سے چلانے کے لیے پہلے ڈائیو ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر 1948 میں جب ٹرانزسٹر ایجاد ہو گیا تو ڈائیو ٹیوب کی جگہ پر اسے استعمال کیا جانے لگا۔ اب ٹرانزسٹر کی جگہ پر انٹیگریٹڈ سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے ان پٹ یعنی مدخل میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی میموری سے ہے۔ سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری اسے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیج دیتا ہے۔ وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ یعنی مخرج پر نمودار ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے پر یا مشین کی اسکرین پر یا کاغذ کے ورقے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس بھی کہا جاتا ہے، مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گراف پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتا ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر بھیجنے والے کی تحریر کو اپنی ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے پہنچاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو وہ خط دیکھ کر حتمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ خط اصلی ہے یا جعلی۔ ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی مشین کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے دو مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس اور دوسری پانے والے کے پاس۔ بھیجنے والا جس خط کو بھیجنا چاہتا ہے اسے وہ فیکس کی مشین میں داخل کر کے پانے والے کی مشین کا نمبر ملاتا ہے، پھر وہ خط آہستہ آہستہ مشین کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر روشنی کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کے فضا میں بکھر جاتی ہیں اور ریڈیائی لہروں کے ذریعے اشارات یعنی سگنلز کی شکل میں دوسری مشین تک، خواہ وہ ہزاروں میل دور رکھی ہو، پہنچ جاتے ہیں۔ خط کے حروف کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجے جانے والی فیکس مشین کے اندر ایک فلورنٹ بلب ہوتا ہے، جس سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی جب خط پر پڑتی ہے تو اس کے حروف منعکس ہو کر اس مشین کے اندر لگے ہوئے لائٹ سینسر پر پڑتے ہیں۔ لائٹ سینسر ان حروف کو برقی لہروں یعنی برقی اشارات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اشارات وہاں سے ایمپلیفائر میں پہنچتے ہیں، جو ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ ادھر وصول کرنے والی فیکس مشین میں بھی ایک ایمپلیفائر اور ایک سینسر ہوتا ہے، جو بجلی کے اشارات کو طاقتور بنا کر اور پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے اسے کاغذ کے ایک سادہ ورق پر سطر بسطر تحریر کی صورت میں اتارتا چلا جاتا ہے۔ نقل اتارنے والا یہ کاغذ بہت خاص قسم کا ہوتا ہے اور تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ فوٹو کاپی کا ورقہ آہستہ آہستہ مشین کے باہر آ جاتا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی فیکس بہت تیزی سے رائج ہو رہا ہے۔ ہمارے محکمہ ڈاک نے اس کا ایک جداگانہ شعبہ الیکٹرانک میل سروس قائم کر دیا ہے۔ تجارتی غرض سے بھی یہاں کے شہروں میں فیکس کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ مواصلات کے مذکورہ بالا جدید ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کبھی صرف تحریر کی صورت میں یا قاصد کی زبانی پہنچا کرتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان میں اور خود اپنی تحریر میں بھی پہنچنے لگا ہے۔ علاوہ ازی پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا، مگر اب وقت بالکل نہیں لگتا۔ مستقبل قریب میں اس سے بھی بڑی خوشخبریوں کی بشارت دے رہا ہے کہ 21ویں صدی کے آتے آتے مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی۔ وہ اسی وقت کمپیوٹر میں محفوظ بھی کر لی جائیں گی اور ایک تار پر ایک وقت میں دو کے بجائے ہزاروں آدمی پیغام رسانی کر سکیں گے۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، قدیم زمانے میں ایک دوسرے کو خط کیسے بھیجے جاتے تھے؟ دو، ریڈیو ایجاد کرنے میں مارکونی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تین، پاکستان ریڈیو اسٹیشنوں کے قیام کا احوال مختصراً بیان کیجیے۔ چار، وائرلیس کس اصول پر کام کرتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ پانچ، ٹیلی ویژن کا کیمرہ مووی کیمرے سے کس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ چھ، ٹیلی فیکس کسے کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے خط بھیجنے کا طریقہ کار بیان کیجیے۔ سات، مستقبل قریب میں پیغام رسانی میں مزید کس قسم کی ترقی کی توقع ہے؟ بیان کیجیے۔ واوین یعنی انورٹڈ کاماز، جب کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامات لاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ حصہ باقی عبارت سے الگ ہے اور کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح کسی مشہور شعر کے کسی ٹکڑے کو، کسی خاص ترکیب کو یا نثر کے کسی خاص ٹکڑے کو جب اپنی عبارت میں کھپاتے ہیں تو اس کو ممتاز کرنے کے لیے واوین میں مقید کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لفظ یا مجموعہ الفاظ کو ایک خاص معنی میں یا ایک خاص طرح سے استعمال کیا گیا ہے اور پڑھنے والوں کی توجہ کو اس خاص معنویت یا خاص انداز استعمال کی طرف مبذول کرانا مقصود ہے۔ اس صورت میں بھی ان الفاظ یا لفظ کو واوین میں لاتے ہیں۔ کبھی بعض اصطلاحوں کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس عبارت میں آمیز نہ ہونے پائیں۔ آؤ سب مل کر کوشش کریں۔ محمد ناظم علی خان ماتلوی۔ خالق کائنات نے نو انسانی کی بھلائی اور فلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا۔ ان پاک ہستیوں نے دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو زندگی کے ہر میدان میں، خواہ وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، ایک عمدہ ترین عملی نمونہ پیش کر کے فلاح و نجات کی راہ دکھائی۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے اپنے قول و فعل سے جہاں انسان کی ذہنی و فکری تطہیر کر کے توحید خالص کو عام کیا، وہاں زندگی گزارنے کے لیے معاشی، معاشرتی، سیاسی، ازدواجی ضابطے اور سلیقے عطا کیے اور زندگی میں ان پر عمل درآمد کر کے دکھایا۔ گویا انسانیت کو داخلی طور پر فکری اور اعتقادی پاکیزگی کے محاسن سے ہمکنار بھی کیا اور خارجی طور پر آفاق میں اسباب و علل کے قوانین اور مکافات عمل کے نتائج سے بھی آگاہ کیا، تاکہ نو انسانی داخلی نظافت اور لطافت کی کیفیات اور خارجی صداقت و قیادت کی صفات سے مملو ہو کر اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن پاک اور اسوائے حسنہ کی آفاقی اور ابدی تعلیمات کی زیاپاشیوں سے مستغر ہو کر انفرادی سطح پر اپنی دنیا آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور اجتماعی طور پر نو انسانی میں فلاح عالم کی حقیقی روح پیدا کریں۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے ہمیں چاہیے کہ قوت تحقیق سے کام لے کر عصر حاضر کے مسائل کا بغور مطالعہ اور آثار و احوال کا بشوق مشاہدہ کریں، تاکہ بنی نو آدم آج جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہے اس کا حل دریافت کیا جا سکے اور مستقبل کی عالمگیر بھلائی کے ضمن میں قوت استقلال سے کام لے کر ایک جامع اور ہمہ جہت حکمت عملی مرتب کی جا سکے۔ اگر ہم دینوی امور کا بنظر عمیق جائزہ لیں اور اپنی خداداد قوت امتیاز کو بروئے کار لا کر حیات انسانی کے لیے مفید و مضر معاملات کی فہرست مرتب کریں تو اولاً ہم دیکھیں گے کہ بالعموم اس غور و فکر کی صلاحیت کا فقدان ہے جس سے ایک فرد بتدریج اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے ملک یا عالمی سطح پر اضافہ آبادی کی صورتحال کا جائزہ لے کر پیدا شدہ صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے اعتدال پسندانہ اور ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر سکے۔ ثانیاً عوام الناس میں اپنے گرد و پیش کے قدرتی حالات اور آفاقی نظام میں رونما ہونے والے مفید اور مضر تغیرات کے اسباب و علل پر غور و خوض کی عادت کی کمی اور فطرت کی ودیت کردہ قوت تجویز کو بروئے کار لا کر ماحولیات کی موجودہ کیفیت سے حت المقدور فائدہ اٹھانے اور اس میں بہتری پیدا کرنے کی تجویز کار سے بے بہرا ہونا سلاسن معاشرتی طور پر سریت سے وسعت پذیر عالمی سطح پر منشیات جیسی مغزب الاخلاق عادات کا ہونا، یہی وہ سہ پہلو مسئلہ ہے جس پر اقوام عالم ترجیحی بنیادوں پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر سنجیدگی سے منصوبہ بندی کی طرف توجہ دے رہی ہیں۔ انسانی آبادی کا مطالعہ ان سائنسی نقطہ نظر سے کیا جا رہا ہے کہ اضافہ آبادی کے سائنسی عوامل کیا ہیں، آبادی میں اضافہ کس طرح واقع ہوتا ہے، مقامی یا بین الاقوامی پیمانے پر اضافہ آبادی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، نیز آبادی کے موجود خوش آئند معیار زندگی کے لیے کس قسم کے حالات کی ضرورت ہے۔ عالمی آبادی میں بے پایا اور تیز رفتار اضافے نے اس موضوع کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے اب تک دریافت شدہ قدرتی اور طبعی وسائل اضافہ آبادی کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے غذائی، رہائشی اور توانائی کے وسائل میں حسب ضرورت اضافہ نہیں ہو رہا۔ پوری آبادی تیز رفتار اضافے اور محدود وسائل کی پریشان کن کیفیت سے دوچار ہے، بالخصوص پاکستان میں آبادی میں شرح اضافہ 3.1% سالانہ ہے، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے مستقبل قریب میں ناگفتہ خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور فاطر و عرض و سما نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک وہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان دونوں تعلیمات و ترغیبات پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے ماحول کو، خواہ وہ کسی سطح کا ہو، اپنے لیے زیادہ مفید اور نفع بخش رکھ سکتا ہے۔ آج ہماری مادی ترقی بام عروج پر ہے، لباس، سامان، گھر اور روئے زمین پر انسانی عقل کی کارگزاریاں نمایاں ہیں، اور اسی نے زندگی کی مصنوعی آلائشیں بھی مہیا کی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے ماحول کو جن آلائشوں کی آماج کا بنا دیا ہے، وہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ بن گئی ہیں۔ انسانی صحت اس ماحول میں بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ زندگی شدید ہمہ جہت خطرات سے ہمکنار ہے، مثلاً گاڑیوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے بلند ہونے والا دھواں، جو کہ کیمیائی ساخت کے اعتبار سے بے حد مضر ہے، جس میں بڑی مقدار میں نائٹریٹ آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور اسموگ موجود ہے۔ یہ قدرتی کیمیائی عمل کے ذریعے سلفورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر فضائی تناسب، جس میں آکسیجن گیس 20% ہوتی ہے، خلل کا شکار ہو جاتا ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور دیگر شدید مہلک گیسوں میں مسلسل اضافے کے باعث زمین کے گرد اوزون گیس کی پرت کی موٹائی میں پہم کمی ہو رہی ہے، جو کہ سورج کی طرف سے آنے والی تاپ کارشاؤں کے لیے قدرت کی طرف سے چھلنی کا کام کرتی ہے اور مناسب اور ضرورت کے مطابق ہمیں حرارت دیتی ہے۔ یہ کیفیت مستقل ہے جس سے ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ محلوں، میدانوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں نے ہمارے ماحول اور فضا کو بری طرح متاثر کر دیا ہے، جن سے مختلف بیماریاں جنم دے رہی ہیں۔ ارضیاتی موسمیات میں تغیر واقع ہو گیا ہے، سمندروں کی سطح میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، قطبین کے علاقوں میں تیزی سے پگھلنے والی برف ساحلوں کی آبادیوں کو طوفانوں سے ہمکنار کر رہی ہے، ایٹمی بجلی گھروں کے فضلات کو زیر آب ضائع کرنے اور سمندروں میں تیل کے جہازوں کے غرقاب ہونے کے نتیجے میں سمندری مخلوق کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جنگوں میں ایٹمی اسلحے کا بے دریغ استعمال تیل کے سینکڑوں کنوؤں میں آتش زدگی فضائی آلودگی کا سبب بنے ہیں۔ جنگلات کی 25% شرح میں بتدریج کمی زمینی درجہ حرارت میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی پوری زمین کی پوری فضا اور ماحول فطری توازن میں واضح تبدیلی کا مظہر ہیں۔ یہی وہ کیمیاتی یعنی کیمیکل، طبیاتی اور جغرافیائی حقائق ہیں، جن کے مطالعہ اور تحقیق کے لیے قرآن کریم میں بیشتر مرتبہ اہل خرد کو دعوت فکر دی گئی ہے، تاکہ وہ ان آفاقی حقائق اور فطری قوانین کے مطالعے سے اپنے عرضی ماحول کو نسل انسانی کے لیے خوشگوار اور سکون انگیز رکھ سکیں۔ دور حاضر میں درج بالا مسائل کے علاوہ انسان منشیات جیسی اخلاقی بیراروی کے مسائل سے بھی دوچار ہے۔ منشیات قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے حرام اور سائنسی تحقیقات کے لحاظ سے انسان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ منشیات کے مضر اثرات انسان کے اعصابی نظام کو یکسر مفلوج کر کے عقل و شعور کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، نیز رفتہ رفتہ جسم کا پورا عضلاتی نظام اور جسمانی اعضاء انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت لاکھوں انسان اس قبی عادت کا شکار ہیں، اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کی یہ لت ایک طرف تو معاشرے میں چوری، ڈاکہ اور دوسری اخلاقی خرابیوں کا موجب ہے، تو دوسری طرف ملک و قوم کی معیشت پر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ بے راہ روی، قرآنی فکر سے انحراف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی اصلاحی تعلیمات سے روگردانی کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عالمی انسانی برادری کے ان مسائل پر اپنی فہم و فراست سے کام لے کر مثبت اور متوازن رویے کا اظہار کریں، اپنے موجودہ وسائل کو بہتر سے بہتر طور پر بروئے کار لائیں، نیز ان کی حفاظت کریں اور دریافت کی نئی جہت کا آغاز کریں تاکہ ملکی سطح پر معاشی و معاشرتی خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکیں۔ عالمی ماحولیات میں فطری توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے ممکنہ استفادہ کرنے کے عمل کو تیز کریں اور انسانی زندگی کو پرسکون ماحول فراہم کرنے میں پیش رفت کریں۔ نیز قرآنی احکام اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کر کے معاشرے کو پاک کرنے کی سعادت کے حصول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عالمی معاشرے کو فلاح کا گہوارہ بنائیں۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو کس کس پہلو سے سنوارنے کی علمی و عملی تعلیمات دیں؟ دو، اس سبق میں عصر حاضر کے کون کون سے عالمی معاشرتی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے؟ تین، بے تحاشا اضافہ آبادی سے کون کون سے مسائل جنم لیتے ہیں، مختصراً بتائیے۔ چار، قومی یا بین الاقوامی سطح پر وسائل میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ پانچ، ہم کس طرح آبادی اور وسائل میں مناسب توازن رکھ سکتے ہیں؟ چھ، ہمارے فضائی ماحول میں کیا بڑی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں؟ سات، قومی یا بین الاقوامی سطح پر فضائی آلودگی کو کس طرح متوازن بنایا جا سکتا ہے؟ آٹھ، منشیات کی عادت سے انسانی زندگی کیوں کر متاثر ہوتی جا رہی ہے، بتائیے۔ نو، اسلام میں نشاور چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، بیان کیجیے۔ دس، ماحول میں آلودگی سے انسانی صحت پر کون سے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ گیارہ، جدید ترقی سے ماحول پر کیا مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بارہ، منشیات کے استعمال سے کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے وضاحت کریں۔ ندائیہ فجائیہ، سائن آف ایکسکلیمنیشن، یہ علامت جملے میں جب کسی کو مخاطب یا پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ندائیہ کہلاتی ہے، جیسے مومن، یہ لاف الفت تقوا ہے کیوں، مگر دلی میں کون دشمن ایمان نہیں کر رہا۔ جب یہ علامت ایسے الفاظ یا جملوں کے بعد آتی ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، جیسے غصہ، حقارت، نفرت، خوف، غم، تعجب، تو اس کو فجائیہ کہا جاتا ہے۔ جذبے کی شدت کی مناسبت سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگا دیتے ہیں، جیسے اوف او، سخت تکلیف ہے، بس صاحب بس، وہ اور رحم، میں اور بزم سے یوں تشنا کام آؤں، افسوس، صد افسوس، آج وہ شخص بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ سوال نمبر تیرہ، آپ اس کتاب میں سے ایسے چند جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں ندائیہ یا فجائیہ کیفیت کے ساتھ یہ علامت استعمال کی جائے۔ سرگرمی، طلبہ طالبات سے پوچھا جائے کہ منشیات کی لعنت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حصہ نظم، حمد، مولانا الطاف حسین حالی، 1837 تا 1914، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے، حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے ہو مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہے جیسا ہے کہ نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، جستا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یاں ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، طاعت میں ادب تیرا عیسیٰ سے ہے گو بڑھ کے، عیسیٰ میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ نہ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، طاعت میں ادب تیرا عیسیٰ سے گو بڑھ کے، عیسیٰ مہتات سے اقرار سوا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا۔ سوال نمبر دو، جز الف اور جز بے میں سے ہم معنی الفاظ چن کر لکھیے۔ الف مقدم، عظمت، گلہ، سرشار، ادراک، تات، عیسیٰ، آفاق۔ بے شکوہ، عقل، بندگی، گناہ، افضل، بڑائی، مست، دنیا۔ سوال نمبر تین، حمد اور مناجات کے باہمی فرق کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر چار، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ فرمان، حق، سلطان، مصیبت، نعمت، احسان، حد، قوم، افق۔ سوال نمبر پانچ، تشبیہ اور ارکان تشبیہ کی تشریح کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاثر حفیظ جالندری، 1900 تا 1982۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھائے، یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ اگرچہ فقر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فرے کسرائی و خاقانی۔ زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پر تو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی۔ حفیظ بے نوابی ہے گدائے کو چائے الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ اگرچہ فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فرے کسرائی و خاقانی۔ زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ سوال نمبر دو، مندرجہ ذیل ترکیب کے معنی بتائیے۔ فخر موجودات، گلزار ہستی، صاحب خلق عظیم، اشغال روحانی، گدائے کوچہ الفت، فرے کسرائی و خاقانی، فخر نو انسانی۔ سوال نمبر تین، انسان سے انسانی صفت نسبتی بنی ہے، اب آپ ذیل کے اسما سے اسی طرح صفت نسبتی بنائیے۔ قرآن، دیہات، خاندان، مذہب، آفاق، پاکستان، ایمان، آسمان۔ سوال نمبر چار، حمد اور نعت کے باہمی فرق کو واضح کیجیے۔ سوال نمبر پانچ، اس نعت کے آخری اشعار میں کیا دعا مانگی گئی ہے بتائیے۔ میر تقی میر، 1723 تا 1810۔ غزل نمبر ایک، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، مینا تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی، بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، سرگزشت اپنی کس اندھوں سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی، مرثیے دل کے کئی کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی، اب گئے اس کے جس افسوس کچھ نہیں، حیف صد حیف کے قدر نہ جانی اس کی۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے، مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔